أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورہ مائدہ مدنی سورت ہے اور 120 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے. قرآن کریم کی آخر و ما نزل میں سے سورت ہے. اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ نزول میں 112 ہے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی سورت نازل ہوئی اور بس پھر 114 پہ قرآن شریف مکمل ہو گیا ہے. سورہ فتح کے بعد نازل ہے. گزشتہ سورت سورت النساء منعم علیہم کی تفسیر تھی اور سورت تین حصوں میں منقسم تھی. پہلے حصے میں 57 آیات تھی اور 16 احکام جو لوگ خود کر سکتے ہیں، حاکم یا تنفیذ کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے حصے میں 75 آیات ہے اور 8 مسائل ہیں، لیکن 8 کے 8 کے لیے حاکم اور قوت نافذہ کی ضرورت ہے. ایک سو 133 آیات سے لوگوں کی قسمیں بیان ہوئی ہے، 5 طبقے بیان ہوئے، مومنین کا، کافرین کا، مشرکین کا، منافقین کا اور 2 طبقے اہل کتاب کی. اور پھر سورت کے مضامین کا اعادہ ہوا ہے وحدت الہی سے، انم اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد. یہ جرم یہود و نصارہ دونوں کا تھا، انہوں نے عزیر کو ابن اللہ کہا اور انہوں نے عیسیٰ مسیح کو ابن اللہ کہا. اور یہی جرم مشرکین کرتے تھے، ملائک کو بنات اللہ سمجھتے تھے. زمانے حال کے بدعتی بھی اسی کے مرتکب ہیں. سورت میں اس بات پر بلیغ تنبیہ تھی کہ اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا جائے. اللہ نے جس بندے کو جو مقام مرتبہ دیا جائے اس میں اس کو رکھا جائے. وہ ابدیت کو اور رسالت و نبوت کو عیب سمجھتے تھے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون. اخیر تک سورہ مائدہ سورت نساء کے ساتھ کئی وجوہ میں مشترک ہیں. وہ سورت شروع تھی یا ایھا الناس سے، یہ یا ایھا الذین آمنوا سے. اس میں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام تھا، اس میں اوفو بالعقود ہے. اس میں مال حلال اور حرام کی تفصیل تھی، اس صورت میں بہیمہ حلال اور حرام کی تقسیم ہے. اس صورت میں یہود اور نصارہ کے قبائح کا بیان تھا. اس صورت میں حرمت تابیدیہ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اخیر تک کا بیان ہے. اس صورت میں خاص خطابات تھے، مومنین کو اور اہل کتاب کو. اس سورت میں عام خطابات ہے، 42 مقام پر سورت میں خطاب ہے. وہ سورت ممتاز تھی رد مسیحیت میں، جنہوں نے عیسیٰ مسیح کی ابدیت کے بجائے الوہیت کا قول کیا، اور اس سے پہلی سورت اور اس سے پہلی سورت نصارہ اور یہود کے ردود پر مشتمل تھی. لیکن سورت النساء تو مشتمل تھی انعام یافتگان کے حال پر، مگر پرہیز کے طور پر انہیں یاد وہی فرقے دلائے جن کی وجہ سے ان سے انعام چن گیا تھا. سورہ مائدہ کا موضوع ہے بیان الحل والحرمہ، حل حرمت کا بیان ہے، محللات اور محرمات بالتفصیل ہے. اور اس زمن میں نزور اللہ جو حلال اور درست ہے، اور نزور العباد جو منع اور ناجائز ہے، محرماتی الہیہ جو واقعتاً رب العزت نے انہیں حرام کیا ہے، اور محرمات العباد جو بیکار ہے، افتراء علی اللہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی تفصیل ہے. سورت کا نام ہے مائدہ. مائدہ کہتے ہیں کھانے کے دسترخوان کو جس پر کئی قسم کے کھانے چنے ہوئے ہو، اس کو مادوبہ کہتے ہیں. مادوبہ، بادشاہ کے دربار میں دسترخوان بچھتا تھا اور اس پر کئی قسم کے الوان کے اطعمہ و اشربہ ہوتے تھے. چاروں طرف وزراء، سفراء، علماء، فضلاء، شعراء بیٹھتے تھے اور علوم اور کمالات پر بحث ہوتی تھی. اور وہ جمع کیا جاتا تھا، اس سے علم ادب بنا ہے. علم ادب سارا بہترین ہے، لیکن دو کتابوں کی نظیر دنیا میں نہیں. ایک عبد القادر کی کتاب خزانۃ الادب، اور دوسری شہاب الدین نویری کی کتاب نہایت العرب فی فنون الادب، 37 جلدوں میں. آخری کتاب علم ادب کی انسائیکلوپیڈیا ہے. تو ایک مادوبہ ہے جس میں بہت سارے کھانے ہوں، اور ایک مائدہ ہے جس میں روٹی اور سالن. بس مختصر دعوت، بڑی بڑی روٹیاں، افغان نان، اور اس کے ساتھ حسب ضرورت سالن. کھانا جتنا سادہ ہوتا ہے اس قدر لذیذ ہوتا ہے، کھانا جس قدر پرتکلف ہوتا ہے اس قدر اس کی لذت کم ہوتی ہے. عرب مہمان نواز قوم ہے، ان کے ہاں دعوتوں کی بہت قسمیں ہیں. ذرا ذرا سی بات پر کھانا پکاتے ہیں، دوستوں کو کھلاتے ہیں. یہ نہیں کہ چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، اور مہمان سے پرہیز کرے گا، اور کھانے کے وقت چائے اور چائے کے وقت گھر بند اور فرش نظر بند. ان کے ہاں تو بچہ پیدا ہوا، صرف اطلاع مل گئی کہ فلاں کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تو کھانا پکاتے ہیں، کہتے دوست آئیں گے مبارکباد کے لیے، بھی کھانا تیار کرو. اس کو کہتے ہیں خرس، اس کھانے کا نام ہے خرس. اس کے بعد بچے کا ختنہ ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں ہو. اس کو کہتے ہیں عزیرہ. دعاؤں کے لیے لوگ آتے کہ اللہ اس کا صحت دے، شفا دے، جلدی اس کے زخم ٹھیک ہو جائے. پھر ساتویں دن اس کی طرف سے دو بکرے کاٹتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، وزن کرتے ہیں، نام رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عقیقہ. پھر جب وہ بڑا ہو کر اس کی شادی ہوتی ہے اور کھانا پکتا ہے، اس کو کہتے ہیں ولیمہ. ولیمہ ولم سے، ولم مانا اجتماع الزوجین، میاں بیوی جب رات کو مل بیٹھ کے بات چیت پیار محبت کرے تو صبح دوستوں کو اس خوشی میں کھانا کھلائے. امام بخاری نے کہا ہے کہ سات دن تک ہو سکتا ہے. حنفی فقہ عالمگیری میں کہ ولائم تین دن تک ہے اور عقائق عقیقے 21ویں دن تک، یعنی ساتواں، چودواں، 21واں، اس طرح پابندی کرنی پڑی. یعنی کہ چھٹے دن اور آٹھویں دن نہ نہ. پھر ان کے یہاں یہ کہ اگر کسی کے ہاں میت ہو گئی تو آپ کھانا پکا کے ان کے گھر بھیج دے، اس کو کہتے ودیعہ، دعات کے ساتھ ودیعہ. اگر کسی کا نیا گھر بنا یا خریدا، حدیث سے ثابت ہے، من بنا بیت دارن وجعل فیہ مادبتن ودعا لہ الناس، گھر بنایا، دسترخوان بچھایا، دوستوں کو بلایا، اس کو کہتے ہیں وکیرہ، وکیرہ. اور ایک آدمی بیمار رہا اور بیماری میں اس نے بڑے پرہیز کیا، آپ کا محبوب دوست ہے، اللہ نے اس کو صحت دی، شفا دی، ٹھیک ہو گیا. آپ کہتے ہیں آپ نے بڑے دو تین مہینے پرہیز کیا ہے، منہ کا مزہ خراب ہو گیا ہوگا، آ جاؤ رات کو کھانا ساتھ کھا لو. اس دعوت کو کہتے ہیں تقیہ، کیونکہ اب بھی کچھ کچھ چیزوں سے بچے گا. ایک آدمی نے سفر کیا بہت زیادہ اور تھک تھکا کے واپس آ گیا، تو آپ نے کہا وہی سفر میں کیا کھایا ہوگا، پریشانی ہی ہوتی ہے، تو میں آج رات کو آپ کا کھانا کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں نقیہ. بہت قسم ہے دعوت کی. صرف کالی پانڈی بانٹ کے سرے لانا اس سے کام نہیں چلتا. اتنے سارے مہمانان تفسیر ان کی دعوت بھی تو ہونی تھی. خالی چار کلو سرے لاتے رہو، اس سے کیا ایک چٹان بھی نہیں پیدا ہوگا. تو عرب مہمان نواز قوم ہے، صحراؤں کے راستوں میں اونٹ کاٹ لیتے تھے اور رات کو اس کا گوشت بھونتے تھے، بیٹھے رہتے تھے انتظار میں، قافلے بھٹک جاتے تھے، آگ کے شعلے دیکھ کے آ جاتے تھے، راستے کا بھی پتا ہو جاتا تھا، کھانا بھی مل جاتا تھا. ایسے پیارے لوگ. آج بھی مدینہ منورہ کے باہر مغرب کے وقت دیکھو تو دور تک بازار لگے ہوتے ہیں، ہر طرح کے کھانے، ہر طرح کی شربتیں، پھل فروٹ، پوری دنیا کی نعمتیں. اور منتیں کرتے بڑے بڑے شیوخ کہ ہمارے ساتھ افطار کر کے پھر اندر جائے، حرم جائے. اور تا دلا وڑ کٹوئی پسر کا سب سہی دے لکا پکے ور کا اور زنی موزیان بور تگی ڈگر روی. ایسے موزی بھی میں نے دیکھے کہ وہیں کھانوں میں لگا ہوا ہے، حرم میں داخل ہی نہیں ہوا، بس لگ گیا ہے پلاؤ اخری، بریانی اخری. یہ پیٹ اللہ نے یہاں دیا ہے، پردے میں، پردے میں ہے. تاؤں کوڑل وڑی، ماؤں کوڑل سڑی، کڑی سار پاسی دواڑ سم ساد سڑی. اگر کسی نے گھی کھایا یا کڑی کھائی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اتے باؤ ڈاکٹر کہتے ہیں کھانا جتنا سادہ ہوتا ہے صحت افزا ہوتا ہے. یہ پیٹ ہمارا ٹینک نہیں ہے کہ سر پہ پڑا ہوا ہے، میں اس میں کیا ڈالوں، میں ٹینک میں کیا ڈالوں. تھوڑا کھائے، لب خراؤ، تل خراؤ، ڈیر خراؤ، گنڈیر خراؤ، تھوڑا کھائے، ہمیشہ کھائے، زیادہ کھائے، زہر کھائے، جو ڈٹ سے ختم سے. خرد کو ند رنجور را رنجور تر، وہاں کے مامور اس طرح مامور تر. مولانا روم کہتے کم کھاؤ گے تو کھانا کھاؤ گے، اور زیادہ کھاؤ گے تو کھانا آپ کو کھائے گا. ہوئی یہ کیا ہے؟ جیسے سانپ اور بچھو ڈستا ہے اور فریاد کرتے اس کو کھانے نے ڈسا ہے، اپنے پیٹ کے اجدہا نے ڈسا ہے اس کو. چرا کاری کنت کا آکل کے پاس آئے پشیمانی تم رسلہ خورے چی بے پہ ماجون از میں لگا خورا ہشتا خورا پوا خورا او پا شکری سرے خورا خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است تو موتا کے دکی زیستن از بہر خوردن است کھانا کھانا جینے کے لیے کہ عبادت کر سکوں آپ نے یہ سمجھا ہے کہ آپ آئے ہیں کھانے پینے کے لیے توبہ توبہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اور بزرگ کھانا جمع کر کے ساتھیوں کو بلا لیتا تھا آؤ بھی میرے کا کھانا کھاؤ آؤ میرا کھانا اس کو ایک آدمی نے کہا ان کو مت بلاؤ خود کھاؤ اور بس ان کو کھلانے کی کیا ضرورت ہے وہ بزرگ بہت باذوق ادیب تھا اس نے کہا نان آ باشد کے با یارا بخوری کھانا تو اس کو کہتے ہیں کہ دوست و احباب کے ساتھ کھائے نان آ باشد کے با یارا بخوری او خاک برانا کے تنہا میں خوری مٹی اور خاک پڑ جائے اس کھانے پر جو تم اکیلے کھاتے ہو ایک کا تو عام دو کے لیے حدیث میں دو کا کیا مطلب ہے تاکہ وہ ساتھ پیدا ہو جائے اپنے ساتھ شرکت کا جذبہ پیدا ہو الحمدللہ تو عام الواحدی یکفی اسرین و تو عام الاسرینی یکفی للاربع حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صحابہ میں مہمانوں کو تقسیم کرتے تھے اور اپنے گھر آپ بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس آدمی لے جاتے بنیان المشید میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے لوگ تقسیم کیے کہ ارے ان کو کھانا کھلائے پیانے پیر رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھ کے کھڑے ہو کر کیا ہو رہا ہے جی بادشاہ سلامت کا حکم ہے لوگوں کو دس دس بیس بیس لے جائے کھانا پیرانی پیر نے کہا چھوڑ بادشاہ بادشاہ دا پتھر اپنے بیٹے کو کہا عبد الواسی کو پھر ان سب کو گھر لے آؤ پیرانی پیر نے کہا سب کو گھر لے آؤ اس کے بیٹے نے مینار پہ چڑھ کے کہا میرے ابا جان کا حکم ہے سب ہمارے مہمان ہیں اور لکھا ہے یہی ان کا ہمیشہ رواج ہے اللہ تعالیٰ نے کیا شان و بلندی عطا فرمائی ام المومنین عائشہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جب کھانا پکاؤ شوربہ بڑھاؤ تاکہ ہم اپنے پڑوس والوں کو بھی دے سکیں خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی فوائد الفواد میں لکھتے ہیں کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے کھانا کھلانا سبحان اللہ تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے کھلانے کا جذبہ پیدا کرو ہدایت غوئے بلا ڈوڑے پہ ذکر دی وے مولا چچتا تلے ہو چچتا آئی اور دسم دعوت ہو سا علم د چچتے اواڑ د سور بچتے مل مچ وراشی نہ دئی و تڑی راڑی نہ چلک وڑی راڑی شاعر تھا زبردست چچیان خبر شو یار دان مو شرما عالم بچو خس وڑی مو پہ ہو رو ٹول ملک و ڈولکی ہو گئی بلی منڈائی تے بیپ چل بل رہا اس او کور تے گوت دوال تے بتا خڑ وڑی پا خڑی وا او آ زمانہ کے بتا گوڑو دا ہوا تو بس کور نہیں گوڑی بو پائے کے بے گوڑا ہوا چھونا خوایا ملا اس ناس سے لسونے وچے تکڑے دے روڑی خوری سا چاڑتے ہیں وہی ملاستے ہیں بدل سے دکھ مارا کے تاثر ہے بالکل بھی صحیح ہوئے نہیں سب ہوئے نہیں تو لوگوں نے وہ آیا چیچی رکھنا کگا کا آگو گیا ملا سے رکھ لو پورا مکمل بلاؤ اگر ماوی جہاں عالم نہ چچ دے واڑا پدین سچ دے مل مچے ور تراسی نہ دئی و تڑی راڑی نہ چتچ کڑی راڑی امگا شہر ہوا تمہ کے وسطو سما بلا ہوا چچی کھلا چین گوی نہ لاڑا والے ورتے ایسا عالم نہ چچ دے واڑ دا سور بچ دے بل مچے ور تراشی نہ دئی و تڑی راڑی اور نہ چلک وڑی راڑی اوسے ورتے ایسا عالم نہ چچ دے واڑا پدین سچ دے ملم چی ور تراشی نہ دئی و تڑی راڑی اور نہ چتش کڑی راڑی اللہ اکبر و کبیرا عربوں میں اور ہندوستان کے حضرات میں اللہ نے یہ جذبہ بہت ڈالا ہے. تمام دنیا میں لوگ کھانے مانگتے تھے لیکن عربوں کے ہاں اور ہندوستان میں دینی مدرسوں میں لنگر جاری ہو گئے. ہزاروں طلباء کس اعزاز و شرف سے دونوں وقت دعوتیں کھا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے عربوں کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ اور خیرات اور دین پر خرچ کرنے کا بہترین ملکہ دیا ہے. ہندوستان کے لوگ ہمارے بزرگ ہیں, ہندوستان کے لوگ ہمارے محسن ہیں. ہماری سند دارالعلوم دیوبند کی ہے, دیوبند ہندوستان میں. ہمارے علوم دہلی سے آئے ہیں, دہلی ہندوستان کا سینٹرل ہے. ہندوستان کے لوگوں میں یہ جذبہ تھا, ہر قوم کو رکھتے تھے. تمام اقوام عالم تھک تھکا کے ظلم و ستم سے ہندوستان میں آ کے آرام کرتے تھے. معین الدین چشت سے آیا اجمیر میں ٹھہرا, داتا گنج بخش اجمیر سے چلا اور یہاں آ کر کے لاہور میں ٹھہرا, شیخ عبدالحق بخارا سے چلا اور دہلی میں ٹھہرا. مجدد رحمت اللہ علیہ کابل سے روانہ ہوا اور یہاں ہندوستان آ کر کے سرہند میں آباد ہوا. تمام علماء اور اولیاء ہند دوسرے ملکوں کے مسافر ہیں اور ہندوستان کے لوگوں نے ان کو سینے سے لگایا. آج بھی کراچی کے مدارس کو پورے ملک پر تفوق حاصل ہے. طالب علم یہاں آرام سے, آسودگی سے, خوش دلی سے وقت گزارتا ہے. اللہ یہ بدمنی جو وقتی فساد ہے اور شر ہے, رب العالمین اس کو بھی ختم فرمائے اور مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرمائے. تو چونکہ سورہ مائدہ بیان میں ہے حل حرمت کا, کہ جو حلال ہے ان کا استعمال کرو اور جو حرام ہے ان سے بچو. اپنی طرف سے نہ تحلیل کر سکتے ہو نہ تحریم کر سکتے ہو. لہذا جن لوگوں نے از خود کچھ نذور مانے ہیں یا کچھ چیزوں کو حلال و حرام کہا ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اوفوا بالعقود, پورا کرو عہد و پیمان کو. گزشتہ صورتوں میں وعد آیا ہے, عہد آیا ہے, میثاق آیا ہے, لیکن اب عقود اس سے بھی بڑھ کر ایک عہد و پیمان ہے. عقود عقد سے ہے, عقد عقدہ سے ہے, گرہ باندھنا. احلت لکم بہیمۃ الانعام, حلال کیے گئے تمہارے لیے جانور مویشیوں میں سے. کچھ جانور حلال ہے جیسے گائے, بھینس, اونٹ, بکری, بھیڑ, مینڈا, ہرن, خرگوش, پرندے جو چونچ سے کھاتے ہیں, جو پنجے سے پکڑ کے کاٹتے ہیں, کھینچتے ہیں, کہتے وہ حرام ہے. ہندوستان میں ایک عالم نے کتاب لکھی ہے اردو میں, اس کا نام ہے توضیح الحلال والحرام. اس میں میں بار بار جو اصول نقل کیے توضیح الحلال والحرام، الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر کہ یہ نہیں کھاؤ پھر وہ نہ کھاؤ، غیر محل الصید، اور حلال نہ سمجھنا شکار کو، وانتم حرم، اور تم احرام میں ہو، حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، ہاں باہر کا کر سکتے، اور محرم بھی بہت ساری چیزوں سے بچے گا. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہے. اب تفسیر شروع ہو رہی. یا ایھا الذین آمنوا و مسلمانو لا تحلوا شعائر اللہ، حلال نہ سمجھنا اللہ کے شعائر کو، اللہ کی قدرت کی نشانی ہوگا، پیغمبر شاعر اللہ ہے، کعبہ مسجد مدرسہ طالب، فتاوی بزازیہ میں ہے داڑھی بھی شاعر اللہ میں سے، تو داڑھی کاٹنا حرام ناجائز. اسلامی لباس شاعر ہے، مسلمان کی پگڑی، سر پہ ٹوپی، طالب کے کندھے پہ رومال، بڑا کرتا، ڈھیلا پاجامہ یا شلوار، اس سے دین معلوم ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ نے تو کہا ہے کہ اساس شاعر چار ہے، کعبۃ اللہ یعنی تمام مساجد و مدارس، رسول اللہ تمام علماء و اولیاء، اور صلوات اللہ نمازیں، کعبۃ اللہ اس میں سب مسجد و دینی مراکز آ گئے، رسول اللہ تمام علماء اولیاء طلباء آ گئے، صلوات اللہ عبادات آ گئی، کتب اللہ اللہ کے دین کی کتابیں، قرآن، سنت، فقہ، صرف و نحو، منطق تک با احترام ہے. اے ایمان والو حلال مت سمجھو خدا کے شاعر کو، یعنی اللہ کے دین کی چیزوں کی بے حرمتی مت کرو. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور نہ اشہر حرم کی توہین کرو. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تین ادھر سے، ایک ادھر سے رجب و مطر، یہ چار مہینے جب سے آسمان و زمین بنے اشہر حرم ہے. وَلَا الْحَدِيَ، اور نہ نیاز کعبہ، وہ جانور جو محرم، حاجی یا معتمر وہاں دم کے طور پر دیتا ہے، قربان ہونے دیتا ہے، شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا ہے نیاز کعبہ. وللقلائدہ، اور نہ وہ جانور قربانی کے جن کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے. قلائد قلادہ کی جمع ہے، قلادہ پٹا، قربانی کے جانور کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں تاکہ پہچان لیا جائے کہ یہ گائے، یہ بکرا، یہ اونٹ قربان ہونے والا ہے، اور لوگ اس کا احترام کریں. اسی سے تکلیف ہے، یعنی امام اعظم کی فقہ کے ماننے کا ہم نے گلے میں ہار ڈالا ہے. اور بخاری میں ہے کہ استعارت عائشہ قلادتم من اسماء، عف کے واقعہ میں بی بی عائشہ نے سفر پر جانے کے لیے اپنی بہن اسما سے گلے کا ہار مانگا تھا. غیر مقلد کہتا ہے کہ قلادہ تو جانور کے گلے میں ہوتا ہے اور یہ پٹا ہے، جیسے کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے. تو تفصیل اس طرح ہے کہ قلادہ جب کتے کے یا جانور کے گلے میں ہو تو اس کو پٹا کہتے ہیں، اور جب انسان کے گلے میں ہو تو اس کو ہار کہتے ہیں. ہم چونکہ انسان ہیں ہم نے انسانوں والا معنی بخاری شریف سے لیا, اور وہ چونکہ دوسرا جنس ہے تو انہوں نے کتوں والا معنی لے لیا. فکر ارکس بقدر ہمت ہوست. ولا آمین البیت الحرام, اور نہ وہ لوگ جو ارادہ کر کے آتے ہیں بیت الحرام ان کو بھی نہ روکو. آمین ام یا امو ارادہ کرنا, اور نہ وہ جو قاصد ہے ارادہ کر چکے ہیں بیت الحرام کے ان کو نہ روکو. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, وہ ڈھونڈتے ہیں فضل رب کا اور خوشنودی. اس وقت تک بیت اللہ شریف سے بنیت حج آنے والوں کو منع نہیں کیا تھا, اور نیت حج سے آنے والے کو اجازت ہوتی تھی. ذرا بات غور سے سنو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے حضرت علی کو قافلے کا امیر بنایا اور کہا کہ جا کے اعلان کرو کہ آئندہ کوئی مشرک اور کافر یہاں حج کرنے نہ آئے. ذرا بات غور سے سنو, خاص کر فضلا لوگ. کچھ دیر بعد آپ نے اس حکم کو منسوخ کیا. پہلے آپ نے ابو بکر کو بھیجا, پھر آپ نے علی کو بھیجا اور ان سے کہا تم اعلان کرو. شیعوں نے مسئلہ امامت میں اس سے بہت کچھ بنایا, لیکن آپ ایک جواب یاد رکھیں جو اس عجز کا جواب ہے محاسن الباری میں, وہ یہ کہ قرآن کریم میں ہے ثم اذن مؤذن, اعلان مؤذن کرتا ہے, اور پیغمبر کا مؤذن ابو بکر ہے یعنی آپ کا نائب ہے. مؤذن نائب کے, لیکن یک دم آپ کو وہی آئی کہ آپ کے بعد ابو بکر اس امت کا امام ہے, تو آپ نے ابو بکر کو روکا کہ آپ کا کام نہیں, اور علی جو ابو بکر کا مؤذن ہے وہ اعلان کرے. ثم مؤذن مؤذن, پیغمبر تو قرآن کا پابند ہوتا ہے. آپ کے مقام کے سامنے ابو بکر کی حیثیت مؤذن کی ہے, لیکن علی کے سامنے ابو بکر وہ امت کا امام ہے, تو آپ نے ابو بکر صدیق کو روکوایا اور علی سے کہا آپ اعلان کریں اللہ یا حجا بعد العام مشرکن ولا یطوفن بالبیت عریان. اعلان یہ ہے, دو لفظوں کا اعلان ہے, اللہ یا حجا بعد العام مشرکن, آئندہ مشرک یہاں حج اور عمرہ کرنے نہ آئے. ولا یطوفن بالبیت عریان, کیا نقطہ یاد رکھو, نقطہ یاد رکھو کہ یہ حدیث جہاں بھی آئی اس طرح آئی, اور میں نے طلباء دور حدیث کو کہا کہ اس کو ڈھونڈو کہ عکس آئی ہو, لیکن نہیں ملی. یعنی مسجد میں ننگے کا آنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بدعقیدہ بدعتی اور مشرک کا صف میں آنا برا ہے. ولا یطوفن ولا یحجن بعد العام مشرکن ولا یطوفن بالبیت عریان. بخاری اور مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد, سب ایک ساتھ. یہ گیٹ پر دار العلوم دیوبند کا مسلک لکھا ہے, بورڈ لگا ہے. یہ محلے کے بزرگ جو میرے بھی بزرگ ہیں اور محترم ہیں, اور میرے اور اس ادارے کے محسن ہیں, ان کی دعاؤں سے سب قائم ہوا ہے. وہ آپس میں گر گر کر رہے تھے صفوں میں, میں نے سن لیا. کیا ضرورت ہے؟ دنیا کو پتہ ہے ہم دیوبندی. اس بہانے وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں. میں نے عصر کی نماز پڑھائی اور دعا سے پہلے جیسے طریقہ ایک ہوئی بات کرنے کا. میں نے ایک یہ حدیث پڑھی کہ اس حدیث میں مسجد سے اور بیت اللہ سے مشرک کو منع کیا گیا ہے, اور جنہیں ہم بدعتی کہتے ہیں وہ اعتقادی شرک میں بھی مبتلا ہے. تو آیات و حدیث کے مطابق ان کا آنا جائز نہیں. دوسری بات یہ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کہیں بدعتی صف میں کھڑا ہو تو ایسا سمجھو جیسے جانور کھڑا ہو. تو میں نے کہا پھر آپ لوگ ایک ایک گدھا اور خچر بھی کبھی کبھی لایا کریں, کونے میں کھڑا کیا کریں. میں نے آپ کی صفوں کو پاک کرنے کے لیے اور مسجد کی تطہیر کے لیے یہ اعلان لگایا تاکہ مسلک صاف ستھرا ہو. جو یہاں آئے وہ ہمارے مسلک کی تعظیم کر کے داخل ہو. ولا آمین البیت الحرام, اور نہ منع کرے وہ جو ارادے سے آتے ہیں بیت اللہ شریف کے. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, وہ ڈھونڈتے ہیں فضل رب کا اور خوشنودی. لیکن ہمارے زمانے کے بدعتی وہ شرارت کرنے آتے ہیں, مسجد میں آ جائیں گے سیٹیاں بجائیں گے. وما کان صلاۃ من البیت الا مکھا و تسدیا, انگوٹھے چومتے ہیں. اگر واقعی غیرت اور عشق محمد ہے تو جاؤ مؤذن کا منہ چوم لو, خاص کر ہمارے چھوٹے مؤذن کا چوم لے سعید قادری کا, تاکہ آئندہ کبھی نہ پکوڑا کھائے اور نہ کھجور کھائے. انگوٹھے چومتے ہیں بچے بنے ہوئے. انگوٹھے چومنے کی جملہ روایت موضوع و مغصوب ہے. المسنو فی معرفت الحدیث الموضوع کے مقدمے میں عبد الفتح بغدہ لکھتے ہیں ھذا حدیث موضوع و مغصوب لا یرتاب فیہ عالم, عالم شک نہیں کرے گا اس کے جھوٹا ہونے میں. کہ جی اثر ہے ابو بکر صدیق کا, ام اللہ علی قاری نے لکھا ہے کہ ضعیف ہے, ضعیف ہے لیکن مقدمہ ابن سلام میں ہے کہ موضوع یہ بھی شر و ضعیف ہے, ضعیف کا انتہا وہ موضوع ہے. اور محدث جب احکام میں کہے کہ یہ موضوع ضعیف بمانے موضوع, دیکھیے مقدمہ ابن سلام و شر الضعاف الموضوع. کبھی کہتے ہیں آنکھوں کا علاج ہے, قدرت دیکھو سارے بدعتی اندھے ہوتے ہیں, ان کی نظر پہلے سے جل جاتی ہے وہ بے موقع چوم چوم کے. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, یہ ڈھونڈتے ہیں فضل رب کا اور خوشنودی. اگر خدا کے فضل اور رضا کے لیے آئے تو ہزار بار آئے, لیکن پھر وہ بدعت پر کہاں رہیں گے, پھر تو وہ اہل حق ہو جائے. اور خدا ان کو بھی توحید و سنت نصیب فرمائے, اور اللہ اپنے فضل احسان سے انہیں بھی شرک اور بدعت اور رسوم سے جلدی جان چھڑانے کی توفیق دے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اور جب احرام سے نکل گئے, حلال ہوئے احرام سے نکل گئے, بس اب شکار کر سکتے ہو وہ جو پہلے منع تھا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور آمادہ نہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ روک لو تم بیت اللہ شریف سے. کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت اللہ شریف چھوڑ دے. اور یہ لوگ فتوے دیتے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور کبھی کہتے ہیں امام مسجد نبوی کے پیچھے نہیں ہوتی، اور شرم تم کو مگر نہیں آتی، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ کل عالم کے مسلمانوں کے امام ہیں۔ استاذ بنوری کہتے تھے عرب کے عوام کا بھی ہمارے ملک کے خواص سے بڑا ایمان ہے، ہم نے ان کے ٹیکسی والوں سے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں جو ہمارے ملک کے بڑے بڑے مقتدر محدث نہیں کر سکتے۔ انتا تدو کئی حد سے نہ بڑھو، اللہ ہمیں اعتدال نصیب فرمائے، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مت تعاون کرو گناہ اور ناجائز کام میں، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ تو وہ محرمات تھی جو کعبے کی تحریم میں ناجائز ہے، کچھ حرام چیزیں وہ ہیں جو عمر بھر کے لیے ناجائز۔ حرمت علیکم المیتتو، حرام کی گئی تم پر مردار، مردار حقیقی جیسے چیتا، شیر، بھیڑیا، کتا، بلا، گیدڑ، یا حکمی جیسے گائے حلال نہ ہوئی، بھینس ویسے ہی مری، بکری کسی لعنتی نے چھرا پیرا۔ ودمو، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، لیکن علماء کہتے ہیں خنزیر پورا کا پورا نہ جائے، گوشت پوس سب، وما الا لغیر اللہ بھی، اور وہ جو نامزد کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور نام کا، یہ فلاں درگاہ کا نیاز ہے، اور یہ فلاں پیر صاحب کی منت ہے، اور اسے دا اسے دا اکڑانگا جبڑانگا، یہ ہے ما احل به لغیر اللہ۔ تقرب لغیر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، تقرب لغیر اللہ، اور پہلے گزرا ہے، علماء نے کہا ہے جس نے اللہ کے سوا کسی مخلوق کی تعظیم میں نظر مانی اور ذبح کیا، ذبیحہ حرام ہے، اور ذبح کرنے والا اور نظر ماننے والا مرتد ہے۔ وما احل لغیر اللہ به، یہی تفسیر ابن عابدین نے فتاوی شام میں کی، یہی تفسیر شاہ عبد العزیز نے فتح العزیز میں کی، یہی حضرت شیخ الہند نے سورۃ بقرہ میں کی۔ غیر سنی بدتی اور غیر اللہ کے نیاز اور نظر کے کھانے والے، درباروں کے حلوے مانڈوں کے عادی، وہ اس در پہ ہے کہ وہ اس کو حلال کر لیں۔ حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نظر اور نیاز اللہ کے نام کی ہو، اور ثواب بزرگ کو ہو، قبر والے کوئی حرج نہیں، جائے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس بابا کی نیاز ہے، یا یہ اس کی شیخ صدو کا بکرا ہے، یا پیرانی پیر صاحب کی گیارہویں ہے، یا فلاں بزرگ کا منت ہے، تو مفسرین اور فقہا کی تحقیق کے مطابق یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے وہ جانور بجائے حلال کے حرام ہو جائے۔ والمنخنقتو، اور وہ جانور جس کا گلا گھٹ کے مرا، والموقوزتو، اور وہ جسے ڈنڈا مارا گیا اور وہ مرا، والمتردیتو، اور وہ جو اوپر سے نیچے گرا اور مرا، والنطیحتو، اور وہ جسے سینگ مارا گیا اور مرا، وما اکل السبع، اور وہ جسے بھیڑیا کھائے، الا ما زکیتم، مگر تم اس کو حلال کر گئے۔ بیڑیے نے کاٹا مگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پہنچ گئے. جانور نے سینگ مارا مرنے لگا مگر آپ پہنچ گئے. زکی تم ذبح کر دیا. اوپر سے نیچے گائے گری یا بکرا گرا مگر آپ پہنچ گئے. زکی تم اس کو ذبح کیا. ڈنڈا مارا غلطی سے سر لگا جانور مرنے لگا مگر آپ نے ذبح کیا. گلک گھوٹ کے مر رہا تھا منخا نے کہا مگر آپ نے اس کو ذبح کیا. حلال ہے. طلباء اور فضلاء متوجہ رہے. تفسیر روح المعانی میں اور دیگر معتبرات میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ان الاستثناء راجع الى جميع ما تقدم من المحرمات ہے. ذرا غور سے سنو بات, گھبراؤ نہیں. الا ما زکی استثناء ہے نا, الا اگر تم ذبح کر گئے تو یہ ما قبل کے تمام محرمات کو شامل ہے. اگر تمام سے مراد وہ ہے کہ جو ذبح نہ ہونے کی وجہ سے مردار ہو رہے تھے اور وہ منخنقہ سے شروع ہے. کہاں سے شروع ہے؟ اگر وہ ما احل لغیر اللہ تک جاتا ہے تو پھر اس سے آگے بھی جائے گا ولحم الخنزیر, یعنی اگر خنزیر کو یہ لوگ ذبح کرے پھر کھا لے اسے, تو وہ یہ استثناء سے مراد ابن عباس کا والمنخنقہ موقوذہ متردی نتیحہ وما کل سب, یہ پانچ مراد ہے. اس کو کہا ہے الاستثناء راجع الى جميع ما تقدم من المحرمات. طلبا ذرا بات غور سے سن لے تاکہ فریق مخالف کا جادو ٹوٹے اور ان کا دجل اور جہل واضح ہو. ایک دلیل یہ یاد رکھو کہ یہ چار تابیدی محرم بقرہ میں بھی گزری اور انعام میں بھی آ رہا ہے اور پھر سورت نحل میں بھی آ رہا ہے, لیکن وہاں والمنخنقہ موقوذہ متردیہ نتیحہ وما کل سب وہ نہیں ہے تو الا ما زکی تم بھی نہیں. سمجھ گئے بات؟ الا ما زکی تم کا تعلق صرف منخنقہ تک ہے. الا ما زکی تم کا تعلق اس کے بعد سے ہو ہی نہیں سکتا. خطو حلال کرنے کے باوجود حرام اور مردار ہے. وہ اس کا تعلق تو خنزیر اور دم اور میتہ سے ہے. اگر کوئی بدعتی کہے کہ الا جمی ماں, تو جمی تو وہ ماں اہل تک کیوں لا رہا ہے؟ جمی تو آگے بھی جائے گا. ولحم الخنزیر وہ کیوں روک رہا ہے؟ تو دلیلیں دو ہے. ایک دلیل یہ کہ چونکہ یہ ذبیح ہے بوجہ حلال نہ ہونے کے حرام ہو گئے, تو الا ما زکی تم, اگر آپ ان کو ذبح کر سکے تو حلال ہے, بوجہ حلال نہ ہونے کے مردار ہو رہے تھے. تو الاستثناء راجع الى جميع ما تقدم من المحرمات. اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم سورۃ بقرہ میں, اس کے بعد سورۃ انعام میں, اس کے بعد سورۃ نحل میں یہ چار چیزیں ذکر ہوتی ہے, میتا, دم, لحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ, مگر منخنقہ موقوذہ متردیہ نتیحہ وما کل سب نہیں ہے تو وہاں پر استثناء بھی نہیں. پیر صاحب کو الکلمۃ الاولیاء فی تفسیر ما احل به لغیر اللہ دیکھتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. شاہ عبدالعزیز کا رد آسان نہیں ہے. جیسے سورت پر کوئی تھوک ہے, وہ تھوک خود اس کے منہ پہ اور چہرے پہ آتی ہے. وما ذبح علی النصب, اور وہ جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں آتانوں پہ, آستانوں پہ, درگاہ آستانوں پہ جو ذبح ہو رہے, مقرر ذکر فرمایا. کیونکہ اس کو عام طور پر لوگ بزرگ کا تبرک سمجھتے ہیں، فرمایا نہیں، یہ تو سخت آرام ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نصف سے مراد انصاب ہے اور وہ بت ہے، مگر میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بت دکھا دے جس کے پیچھے بزرگ نہ ہو، یہ تو یادگار ہے سب. وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تقسیم کر لو تیروں سے، ازلام سلم کی جمع تیر، تیروں پہ لکھا ہوتا ہے افعل لا تفعل، هذا خیر فيه شر، سافر لا تسافر. تو وہ ہلا کر کے بت کے پاس آ کے، او مجھے سفر کی اجازت دی، میری بیٹھا رہے گا. ذالکم فسق، یہ سب کمبختی کی باتیں، ذالکم فسق، یہ سب فسق و فجور ہے. اس لیے تو حرام کیا گیا کہ فسق و فجور ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین سے. اسلام مکمل ہو گیا، تعلیمات پوری آ گئی، فتوحات اللہ نے اسلام کو دے دیے. فلا تخشوہم، پس ان سے نہ ڈرو، وخشونی مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کیا تمہارا دین. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پورے کیے تم پر نعمتیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین. دین مکمل ہو چکا ہے. تو بخاری شریف، ترمذی، مسلم بعد میں لکھی گئی، مگر احادیث وہی ہے جو کامل دین کی تھی. قرآن شریف تاج کمپنی میں چھپتے ہیں، سعودی عرب میں چھپتے ہیں، استنبول، جامع زر، بیروت میں چھپتے ہیں، مگر قرآن مجید وہی ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے اور صحابہ نے جمع کیا ہے. بظاہر مذاہب بنے، ابو حنیفہ کا فقہ، مالک کا، شافعی و احمد کا، لیکن یہ فقہ اس فقہ ہی کی چاند بینے، اس فقہ ہی کی تناظریں جو قرآن و سنت کی روشنی میں پیغمبر مجتبیٰ سے منقول ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ومن اضطر فی مخمصۃ، جو پریشان ہوا بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف للاثم، نہ زیادتی کرنے والا ہے گناہ کر کے. ایک آدمی اتنا بھوکا، اتنا پریشان ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، خنزیر کا کوئی گوشت پڑا ہوا ہے، پکا ہوا ہے، بھوک سے مر رہا ہے. دیکھا تو ایک بکرے کا خزیہ پڑا ہوا ہے، چلو کون جان بچاؤ. جھینگا پڑا ہوا ہے، جھینگا بھی حرام، مچھلی کی کوئی قسم ہی نہیں ہے. تو جان بچانا اور بات ہے اور رزق بنانا اور بات ہے. جان بچانا تو جب جان جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے شراب دینا ہوگا، مفتی صاحب فتویٰ دے دیتے ہیں. جان بچانے کے لیے حرام حلال ہو سکتا ہے، لیکن اس حرام پر بھی معافی مانگنی ہے. فإن اللہ غفور الرحیم، یسألونک ماذا أحل لهم، آپ سے پوچھتے ہیں کیا حلال ہے ان کے لیے. قل احل لکم الطیبات، آپ فرمائیے حلال کیے گئے تمہارے لیے سب صاف ستھری چیزیں. صاف ستھری چیزیں حلال ہیں، جو چیزیں حرام ہیں یہ صاف نہیں ہے. چیل، کوا، چیلٹنگ، الو، بھوم، کتا، گیدڑ، یہ صاف نہیں ہے. ہمارے ایک ساتھی ہے، میرے نام کی طرح نام ہے، وہ ولی زر نام ہے اس کا، ایک دن عجیب واقعہ سنایا. اس نے کہا میرا کاروبار ایسا ہے کہ میں چین آتا جاتا ہوں، تو وہاں ایک جاننے والا چائنیز تھا. اس نے کہا یار میرے ساتھ کبھی کھانا تو کھا لو. کہا ایک دن میں ایئرپورٹ جب اتر رہا تھا اس کو فون کیا تو وہ گاڑی لے کے آیا، بڑا خوش ہوا، بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، بڑی مہربانی. کہا ایک بازار میں لے گیا، وہاں پر زندہ سانپ، چوہے، چپکلیاں، گیدڑ، بلیاں، کتے سب نظر آ رہے ہیں، نقل و حرکت کر رہے ہیں. کہا ایک کالے چمکتے ہوئے کتے کی طرف اشارہ کیا اور اس کو کہا یہ چاہیے. اس نے بٹن دبایا اور نیچے اترا، پیچھے اس کا آدمی چلا گیا اور اس کو کاٹ واٹ کے بوٹیا بنا کے دو تین تھیلیوں میں ڈالا اور اس کے پاس لے آئے. اس نے گاڑی کے ڈگی میں رکھا اور اس کو کہتے چلو، بڑے ڈالر نکال کے اس کو دیے. اس کا یہ کیا ہے؟ کہ آپ جو اتنے دور پاکستان سے آئے کیا کھائیں گے؟ کہا میں نے کہا میں نے باپ کی تو میں کیوں کہا واہ، ہم روز اتنا قیمتی ڈاک کٹوا کے کھاتے ہیں، $300 دیے میں نے آپ کے اعزاز میں اور آپ ایسی بات کرتے، ظاہر ہے مہمان کو سب سے اچھی چیز کھلانی ہوگی. توبہ، پیغمبر کی روشنی جہاں نہیں پہنچی وہاں یہ حال ہے. اور یہاں کراچی پورٹ قاسم میں ہمارے دوست و احباب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ ملک جن میں کتے کھائے جاتے ہیں جیسے فلپائن، جب ان کا جہاز آ کے رک جاتا ہے اور سارے کتے خوب بھاگتے ہوئے نکلتے ہیں، جنگلوں سے پانی سے بھاگتے ہیں. کہاں وہ آ کے کہتے ہیں کہ افسوس، آپ لوگ کہتے ہیں یہاں کتا بیٹھا رہتا ہے، ہم کو تو ایک بھی نصیب نہیں ہو رہا. کتوں کو بھی پتہ ہے کہ جہاز اڑی گئے اور یہ اتریں گے ہمیں کھائیں گے. بس پتھرڑا منڈی وہ یو خواب الخواب. جب تک وہ جہاز فلپائنیوں کا کھڑا رہتا ہے، ہمارے دوست نے کہا ایک کتا بھی قریب نہیں آتا. کیسی کیسی گندگی ہے. اور جھینگا رو بیان، وہ مچھلی نہیں ہے اور مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد بھی نہیں. استاد محترم مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، وہ امریکہ گئے تھے تو انہوں نے فش سینٹر جا کے ان کو لکھ کے دیا کہ میں پاکستان میں اسلام کا مفتی ہوں، ہمارے ہاں کچھ لوگ جھینگا مچھلی سمجھ کے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ جھینگا نہیں کھاتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں آپ کے نزدیک یہ مچھلی ہے یا نہیں. فقہ حنفی میں سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے. دیکھو اگر فتاوی رشیدیہ کی وہ جگہ آسانی سے ہمایوں یا اس کے آدمیوں کو نظر آئی، عنوان میں لکھا ہوا 154 صفحہ یا کیا ہے، وہ ذرا لیتے آئے تو انہوں نے کہا آپ لکھ کے سوال بنا لیں اور اپنا نام پتہ لکھے اور 20 دن بعد آ جائے. 20 دن بعد آ جائے. اسی طرح وہاں ایک مہینے کے لیے گئے تھے، فرمایا کہ میں 20 دن بعد جب گیا تو انہوں نے ایک بک مکمل انگریزی میں پوری جلد میرے سوال کے جواب میں تیار کی تھی. اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جھینگا نہ مچھلی ہے نہ مچھلی کے خاندان کی کوئی قسم ہے، یہ کیڑا ہے اور سمندری درندہ ہے اور جانور ہے، مچھلی نہیں ہے. تو استاد مفتی ولی احسن لکھتے تھے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے اور امام اعظم کے نزدیک سوائے مچھلی کے دریائی تمام چیزیں حرام ناجائز. جھینگے کے متعلق فقیہ الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی کا سن لو کیا کہتے ہیں. جھینگا خشکی کی حشرات میں سے ہے، حرام ہے، دریائی غیر ماہی کا ہے، سوائے ماہی کے سب دریائی جانور حنفیہ کے نزدیک ناجائز ہے. تو حرام اور ناجائز کے دونوں لفظ کہے. فتاوی رشیدیہ صفحہ 500 49 549 اس نسخے میں. یہاں کراچی میں ایک جگہ واز ہوا, واز کے اخیر میں کسی نے مسئلہ پوچھا. میں نے کہا جھینگا ناجائز و حرام ہے. تو میرے ساتھ ایک اور عالم ہے, اکثر میں ساتھ رکھتا ہوں, ان کی رائے عجیب ہوتی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہاں ذرا تیز چلے, تھوڑے تیز چلے, مکروہ ہے, ناجائز و حرام نہیں ہے. یہ عمامی نے بتایا, ان کا محلہ تھا. چند دن بعد اتفاق سے دوسری تقریر کی اور وہی عالم میں نے کہا ساتھ رہو گے, اور میں نے کہا اسی پر سوال کر لیں کہ گزشتہ تقریر میں آپ سے جھینگا پوچھا گیا, آپ نے مکروہ کہا تھا, حرام کہا تھا, جبکہ اکثر علماء مکروہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ علماء دیوبند کے, جس طرح دیوبند کی بنیاد مولانا قاسم نانوتوی نے رکھی, ان کے عقائد کی تصحیح مولانا رشید احمد گنگوئی نے کی, اور وہ فتاوی رشیدیہ میں کہتے ہیں کہ ناجائز اور حرام. تو میں تیز نہیں چلا ہوں, بالکل عین حضرت گنگوئی کے فقہ اور فتوے پر چلا ہوں الحمدللہ. بنگال جانا ہوا, بنگلہ دیش سابق مشرقی پاکستان, بنگالیان بہت جھینگے کھاتے ہیں. ابھی غور سکری تو مجھے کہا, ایک مجلس میں ایک اتار نے دعوت کی تھی, اتار کندھار کا رہنے والا ہے لیکن بنگالی ہو چکا ہے, ظاہر ہے مجھے دیکھا خوش ہو گیا بہت. مولانا حبیب الرحمان کو کہا جلسے کا سارا خرچہ میں دوں گا, لیکن حضرت کو وہاں مہمانوں کو میرے گھر دعوت میں لے آئے. چلے گئے ہم وہاں, اتھر خاندانی آدمی تھا بڑا. چاہتے ہی میں نے کچھ الماری دیکھی, کتابیں تھی. اس مجلس میں حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی بھی تھے, جو دارالعلوم دیوبند میں مفتی محمود الحسن کے بعد مفتی ہے. وہاں کسی نے جھینگا پوچھا, مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اس کا مچھلی ہونا واضح ہے. میں نے کہا حکیم الامت نے تو آگے لکھا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, شاید آگے چل کے تحقیق آ جائے. اور حکیم الامت کو حضرت گنگوئی کا پتہ نہیں چلا. پھر میں نے پوچھا کہ اگر حکیم الامت اور حضرت گنگوئی کے فقہ میں تعارض ہو جائے, تو انہوں نے کہا نہیں, اعتبار حضرت گنگوئی کا ہوگا. ایک بنگالی تھا شعیب, یہی سے پڑا ہوا ہے کراچی سے, اس نے مجھے آواز دی, حضرت ہمارے بنگال کے علماء کا اتفاق ہے کہ جھینگا مچھلی ہے, لہذا مہربانی کر کے آپ اس پر ادھر تقریر نہ پلوائے. میں نے اس کو غور غور سے دیکھا, میں خریتا گورا اور پسہرا شپیتا گورا. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ تحقیق بنگال کے علماء کا جھینگے کے مچھلی ہونے پر کب ہوئی ہے, کیونکہ مولانا اطہر علی سلہٹی سلہٹ کے تاریخ میں ان سے بڑا عالم نہیں گزرا, اور ان کی کتاب ہے اتبیان فی حرمت الرو بیان, 240 بنگالیوں کے دستخط ہے کہ مچھلی نہیں ہے, حرام نہ جائز. بنگالیا نے حرام سویدھا پلار مکمل حرام. میں نے کہا اتار صاحب کیا شیشے میں کتاب. دوسری بات یہ, میں نے کہا مولانا مفتی نظام الدین اور مولانا شمس الحق فرید پوری سے بڑے عالم کوئی دنیا میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. مولانا شمس الحق فرید پوری وہ ہے جنہوں نے 80 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی, اور ان کا بیٹا عمر یہاں سے پڑھا ہوا ہے, تو حضرت سے واقفیت ہے. تو حضرت نے تفسیر قرآن میں لکھا ہے اس جگہ کہ جھینگا مچھلی نہیں اور ہمارے بھائیوں کو نہیں کھانا چاہیے. دنیا حیران ہے, شروع تم کتابوں والی شوروں کے دالا ہوا. اور مفتی فیض اللہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، انہوں نے تحقیق یہ ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے. تو مولانا حبیب الرحمن محتمم جامعہ مدنیہ قاضی بازار نے وہاں سے آواز دی کہ میرے والد مولانا محمود انہوں نے ہم کو وصیت کی کہ بیٹے جھینگا نہ کھانا، یہ مچھلی نہیں ہے اور ہمارے گھر نہیں پکتی. تو ان کے بھائی مولانا عتیق الرحمان نے وہاں سے آواز دی کہ اس بنگال میں شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی 22 سال رہے، اور انہوں نے ان کی یہ شرط تھی کہ جس دسترخوان پر وہ تشریف لاتے وہاں مچھلی نہیں رکھی جاتی. حضرت مولانا تقی عثمانی مدظی اللہ نے بھی تقریر ترمذی میں لکھا تھا اور بہت اچھا لکھا تھا، نہ جانے دوبارہ بنگال جا کے بنگالیوں نے کیا جھینگے شینگے کھلا کے دھوکہ دے دیا اور مولانا کو اپنے سابقہ تحریر سے ہٹایا. نیا فتویٰ ان کا غلط ہے اور سابقہ تحریر بالکل صحیح اور درست ہے، اور جھینگا نہ مچھلی ہے، نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہے، اور اس کا کھانا صرف مکروہ نہیں بلکہ حرام ناجائز. رہ گئے یہ بات کسی بازاروں میں بکتے ہیں تو بازاروں میں تو شراب بھی بکتی ہے اور بازاروں میں تو کپورے بکتے ہیں، خوشیے دیکھو کھوٹی مکری دیکھو کھوٹے خوراک دو تیار دے کاغا بلشے و تصور کو اجیت تیار. ایک غیر مقلد سے مولانا امین اکاڑا مرحوم نے پوچھا کہ تم لوگ خوشیے کھاتے ہو تو بکرے کا زکر کیوں نہیں کھاتے، کہتے وہ گلتا نہیں. تو مولانا امین نے کہا گلانا ہمارا کام، کھانا آپ کا کام. چپوٹے خورئی کو گئے خورئی کے رویہ بے اثر پہ سکا ہوئی کٹا 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 جگہ جگہ ہوٹلوں میں. گلشن سے متعلق جو ہوٹل ہے ان کو میں نے تنبیہ کی ہے کہ یہ چیزیں نہ بیچا کرو ورنہ تمہاری کمائی حرام کی ہو جائے گی. اور ایک ہوٹل والے کو میں نے یہ بھی کہا کہ تم جس توے میں یا جس کڑائی میں خوشیے پکاتے ہو وہ ہٹا کے کلیجی بناتے ہو اور پھر گردے اور دل بناتے ہو، اس کو 7 دفعہ دھونا ہے، 8ویں مرتبہ مٹی اور آنکھ سے مانجنا ہے، وہ تو حرام قطعی ہے. ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام، اول دوم نمبر پر وہی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک گلاس میں پہلے پیشاب تھا وہ ہٹاؤ اور اس کے اندر پانی ڈال کے پی لو، کون پیے گا اسے. تو میں نے یہاں کے نمازیوں کو کہا کہ جس توے یا کڑائی میں کپورے تلے ہو اس میں جو دل گردے تلیں گے وہ بھی حرام ناجائز پلید ناپاک ہوگا، اس سے بھی بچنا ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثمن، بس جو پریشان ہوا بھوک سے اور زیادتی نہیں کرتا تھا گناہ کے لیے، فإن اللہ غفور الرحیم. یسألونک ماذا احل لہم، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا حلال ہے ان کے لیے، قل احل لکم الطیبات، آپ فرماؤ حلال ہے تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں. وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو تم سکھاتے ہو شکاری جانور کو، مکلبینا، اور ان کو تم چھوڑنے والے ہو، تو علمونہن، ان کو سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، وہ جو تم کو اللہ نے سکھایا. دو جانور عجیب ہیں، ایک کتا شکاری اور دوسرا باز اور شکرا، کہ یہ تعلیم قبول کرتے ہیں اور قبول کرنے کے بعد اپنے آقا اور مالک جس نے اس کو بھیجا ہو، خرگوش یا کبوتر، فاختہ یا کوئی حلال پرندہ جانور پکڑ کر سیدھا لے کے آتا ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا، وما علمتم، وہ جو تم سکھاتے ہو، من الجوارح، ایک بات تو یہ کہ آپ نے سکھایا، اتفاق سے پکڑ کے لائے اس سے نہیں ہو. دوسرا یہ کہ جوارح، یہ جانور اس کو زخمی کرے یعنی لڑ بڑے. اور مکلبینا، اس کا معنی جلالین میں مرسلینا، تم بھیجنے والے ہو، خود نہیں کیا ہو. تم المون ہن، ہو تم ان کو سکھا چکے ہو. اب فقہا کہتے ہیں جب آپ ان کو کہے واپس آ جاؤ وہ شکار چھوڑ کے واپس آ جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے، اللہ اکبر، کہ وہ شکاری اور تعلیم یافتہ ہے. تعلیم ایسی مبارک چیز ہے کہ کتے جیسے جانور جس کی فطرت میں گوشت کا شوق ہے لیکن وہ گوشت نہیں کھاتا اور وہ اپنے آقا کے لیے لے کے آتا ہے. ایک شکاری نے کتا چھوڑا, وہ خرگوش پکڑ کے لایا لیکن اس کا مالک جا چکا تھا. ہمارے اندر دیکھا کہ مالک نہیں ہے, شکار رکھ کے ہزاروں قطار رونے لگا, ہزاروں قطار رونے لگا. ہم نے اس کو کہا کہ ہم اس کو ذبح کرتے ہیں, مر جائے گا اور پھر اسی کو دیں گے. ہم نے ذبح کیا, ہوا رکھ لیا, وہ بیٹھا ہوا ہے ہمیں دیکھ رہے باقاعدہ. جب وہ آیا ہم نے کہا یہ ہے, بڑا خوش ہوا تو ملا ہے. اور محسن الملک کو دیکھا تھا میں نے سرحد میں, ایک آدمی تھا اس نے ایک باز پالا تھا اور وہ باز اس کے یہاں پر بیٹھا رہتا تھا, چمڑا باندھا تھا. اور اچانک اس نے شور مچایا تو میں نے کہا یہ کیا کہتے, کہتے یہ کہتے اوپر کبوتروں کا غول جا رہا ہے. اس نے اس کو کہا ذبح چھ بسم اللہ کا, بسم اللہ اللہ و ذبر اللہ, شلانگا 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 لڑو. اس تقریباً یہ دو لس منٹ دے رہے دل دو کنتا رہ رہا اس جو پذے دو ہوئی ہوئی فیل نہیں ہوئی. لا الہ الا اللہ. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, بس کھاؤ ان چیزوں سے جو وہ تمہارے لیے روک لے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور نام لو اللہ کا اس پر. چھوڑتے وقت کتے کو یا باز کو شکرے کو یا کسی بھی درندے کو جو آپ نے عادی کیا ہو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے. بعض اوقات جانور اس کے ساتھ وہ بھی پوری مزاحمت کرتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, تو پھر یہ مارتا ہے اس کو, سخت پنجے مارتا ہے, ممکن ہے وہاں تک لاتے لاتے مر جائے. اسی سے علماء نے وہ استدلال کیا تھا کہ بندوق یا پستول کا شکار جائز ہے یا ناجائز. تو ہمارے علماء دین کہتے ہیں کہ بندوق یا شکار کے ذریعے, کبھی وہ گولیدار کی باتیں کرتے ہیں, یہ سب فضول باتیں ہیں. بندوق اور پستول کے ذریعے جو شکار ہو جائے, ثابت مل جائے اور ہم ذبح کریں, اس میں شکار کی کیا بات تھی؟ وہ تو ویسے بھی ثابت مل جائے ہم ذبح کریں حلال ہے. یہاں تو قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے بھیجا ہے, کلمہ پڑھا ہے اور اس کے گولی کے بعد وہ مرا ہے, حلال اور طیب ہے, آپ کھا سکتے ہیں اسے. اصل بات یہ تھی, ذرا غور سے بات سنو, وہ یہ کہ مفتی میں ایک مصر میں ایک عالم ہوا ہے مفتی محمد عبدہو, وہ شاگرد تھا جمال الدین افغانی کا. اس جمال الدین افغانی کا حال میں نے پہلے سنایا ہے, اور یہ مفتی محمد عبدہو اس کا شاگرد تھا. اس نے فلموں کو اور بینکی نظام کو اور بڑی ناجائز چیز کو جائز کہا, جس سے دیوبند کے علماء ہندوستان کے علماء ناراض تھے. ان غلط مسائل میں ایک مسئلہ اس نے صحیح بیان کیا, اور وہ یہ کہ بندوق یا پستول کے ذریعے یا کلاشنکوف کے ذریعے جو شکار ہو جائے اور وہ تم سے تک نہ پہنچے اور درمیان میں مر جائے مگر گولی چلاتے وقت تم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا تو وہ حلال ہے, یہ مسئلہ اس کا صحیح تھا. لیکن ہمارے بزرگوں نے بغیر تحقیق کے صرف یہ دیکھا کہ مفتی محمد عبدو جو فلم بیری کا قائل ہے, جو اس وقت ٹیلی ویژن کا قائل تھا, اور جنہوں نے بینک کی ربا کو بھی بے کی ایک قسم قرار دے دیا تھا, اس قسم کی فحش ناجائز غلطیاں اس نے جمال الدین افغانی کے اتباع میں کی تھی, تو اس کے اس مسئلے کی وجہ سے علماء دیوبند نے یہ فتویٰ دیا کہ بندوق یا پستول کے ذریعے جو شکار ہو جائے اور وہ ہم تک پہنچے اور ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرے تو حلال ہے. حالانکہ ایسا کہاں ہوتا ہے, بلوچستان کے پہاڑ کے سرے پر ایک بکرا نظر آیا, آپ نے یہاں سے شیش لگایا اور وہ لگ گیا, وہ لڑکتے 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 کتنا گرتا ہے وہ, اس کے بعد دو دن بعد آپ کو بکرا ملتا ہے, کیسے وہ زندہ ہوگا؟ ٹھیک ہے, آپ کے شکاری ہاتھ سے, شکاری بندوق سے, مسلمان کی طرف سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ نے اس کو مارا ہے. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک علی الاطلاق کسی بھی ہتھیار کا شکار بالکل جائز اور حلال ہے, اس میں ادنا درجے کا وہم میں کراہیت بھی نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے قدماء اور بزرگوں کے فتاوی محل نظر ہے, بصد معذرت و آداب عاجز اور فقیر کو اس سے مطلق اتفاق نہیں. مفتی محمد عبدہو غلط کار, شیطانوں کا ایجنٹ, اس کی یہ ایک تحقیق صحیح تھی جو افسوس کے غلط کے نظر ہو گیا ہے. وبهذا القدر نكتف اليوم وعسان نعود بكرا الى مزید التفصیل والتدلیل على هذه المسئلہ ان وفقني الله تعالى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد والي واصحابي اجمعين. الحمد لله رب العالمين. ہمارے بزرگ ساتھی حضرت مولانا قاری حافظ مفتاح اللہ جو بڑے مفسر محدث اور فقیہ ہیں ان کے ماموں کا کیماڑی میں انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور قاری صاحب اور مرحوم کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. اللہ ہماری تفسیر آسان فرمائے, اہداف کے مطابق بنائے, پورے عالم کے مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ ام نوال عاجز و فقیر کو بمار و فقا کے صحت شفا دے, ادارے کے در و دیوار چپے چپے کی حفاظت فرمائے, شہر کے حالات پر امن بنائے, پورے ملک کی پریشانی رفع و دفع فرمائے. تفسیر میں شرکت کرنے والے اور ہماری بہنوں کو اللہ آنا جانا آسان فرمائے. ہم سب کے روزے, تراویح, تلاوت, ذکر, دعا و تسبیح, آہ و بکا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے. بیماروں کو صحت شفا دے, پریشان حالوں کی مدد فرمائے. دینی اداروں, مساجد, توحید و سنت کے معادن اور مراکز کے رفتار میں تیزی پیدا فرمائے. پورے عالم میں اللہ ان کی برکات عام فرمائے, ان کے مخالفوں کو موافق بنائے, ان کے دشمنوں کو دوست بنائے, اور ان کے طلباء و شاگرد اور مستفیدین کو کامل و اکمل اور باعمل بنائے. وصلی اللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة مائدة حل حرمت کے بیان میں نذور اللہ اور نذور العباد, محرمات اللہ اور محرمات العباد کی تفصیل اور تقسیم کے بیان میں اس زمن میں کچھ پابندیاں حلال کھانوں پر بھی ہیں, جیسے آلت حرام میں شکار منع ہے اور محرم کو حدود حرم کا پاس رکھنا ہے. مسلمانوں کو تاکید کی کہ جو لوگ حرم نیت صحیح سے آتے ہیں انہیں آنے دیں. آگے چل کر مشرکین کو روک لیا گیا, لا يحجن بالبيت عريان ولا يطوفن بالبيت مشرك, او كما قال کیا حدیث وارد ہو گئی. اور ابو بکر صدیق کے بعد علی نے یہاں اعلانات فرمائے. محرمات تابعیہ ذکر ہوئے, چار وہ جو قرآن میں چار جگہ مذکور ہے اور چار وہ جو صرف اس جگہ ہے, منخنقہ, موقوذہ, متردیہ, نتیحہ اور وما اکل السبع. اور ان کی وجہ حرمت عدم تزکیہ ہے, الا ما زکیتم, جب ان کا تزکیہ کر گئے اور تم نے زکات شرعیہ کر لیا تو یہ سب کے سب حلال ہو گئے. اور جیسے خنزیر حلال کرنے سے حلال نہیں ہوتا, اس طرح وما اوہل به لغیر اللہ بھی حلال نہیں ہوتا. اس کے بعد شکار کے مسائل بیان ہوئے کہ کتے کو بھی اگر آپ تعلیم و تربیت دیں اور وہ آپ کے کہنے سے شکار پر روانہ ہو جائے اور شکار کو پکڑے, اس دوران شکار زخمی ہو جائے یا اس کے پکڑنے میں مر بھی جائے اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہو, تو شکار حلال ہے. یہی حال شکرے اور باز کے شکار کا ہے. کچھ قیود اس کی تعلیم و تربیت کے فقہا نے لکھا ہے, ہدایہ رابعہ وغیرہ ذبائح میں موجود ہے. فرمائے کہ جتنی چیزیں حلال ہیں یہ طیبات ہیں, اور جن میں پاکی اور ستھرائی نہ تھی انہیں حرام کر دیا گیا. پھر فرمائے کہ جو لوگ آسمانی کتاب کو کتاب ہدایت سمجھتے ہیں وہ اگر ذبیح کر لے تو آپ کھا سکتے ہیں, اور آپ کا ذبیح یا کھانا وہ کھا سکتے ہیں. اس کا ذکر اس لیے کیا کہ مومن کو یہ خیال بھی ہے کہ میں جو صاف ستھرا کھانا ایک کافر کو دیتا ہوں یہ جائز بھی ہے یا نہیں. فقہا نے اسے استدلال کیا ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے. اور وہ عفیف عورت ہے جو مومن ہے, اور وہ عفیف جو اہل کتاب میں سے ہیں ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. مومن خاتون مسلمہ بہرحال مسلم کے لیے حلال ہے, اور کتابیہ اہل کتاب سے مراد یہ وہ ہے الذین اوت الکتاب من قبلکم, جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے. ہمارے بعد کسی فرقے نے کتابی ہونے کا دعویٰ کیا اس کا اعتبار نہیں ہے, جیسے مرزا غلام محمد قادیانی کے متبعین کہتے ہیں کہ چلو ہمیں اہل کتاب سمجھ لو, مگر اہل کتاب کے لیے شرط ہے الذین اوت الکتاب من قبلکم, اور تمہارے انگریزی نبی نے انگریز کے شاباش اور انعام و اکرام پر بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور انگریزی مذہب اور انگریزی دین نکالا ہے. اسی طرح پرویزی فرقہ اور فتنہ اور بعض دیگر غلات جن کے ساتھ فقہاً نکاح بنا ہے وہ کہتے ہیں ہم اہل کتاب سے بھی گئے گزرے, اہل کتاب کے ساتھ تو نکاح نسن جائز ہے اور آپ کے ساتھ نکاح کے آسن ناجائز ہے, اور آپ کی تحلیل میں نس موجود نہیں ہے اس لیے حرمت برقرار ہے. اہل کتاب کی عورت مسلمان کے نکاح میں آ سکتی ہے, مسلم عورت کسی کتابی کے ہاں کسی صورت میں نہیں جا سکتی. تو وہ کالج کے لڑکوں میں بحث ہوئی تو ایک اہل کتاب نے مسلم کو کہا کہ تم مسلمان بڑے بے انصاف ہو, ہماری عورت لیتے ہو اور اپنا نہیں دیتے ہو. تو اس لڑکے نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے, ہمارا ایمان اپنے پیغمبر پر بھی ہے اور آپ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی کتاب توریت پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی کتاب انجیل پر, اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر اور ان کی کتاب زبور پر بھی. تو ہمارے لیے تو آپ کی عورت حلال ہو گئی. اب آپ بھی ہمارے پیغمبر ہماری کتاب ہمارے دین مان لیں تو ہماری لڑکی لے جائیں تو بڑا آسان ہے. چونکہ آپ کا ایمان یہاں صحیح نہیں ہے اس لیے ہماری خاتون آپ کے ہاں مفروشہ اور منکوہا نہیں بنے. اہل کتاب کے ساتھ نکاح کے کئی شرائط ہیں. اذا اتیتموہن اجورہن, باقاعدہ نکاح ہوگا اور مہر مقرر ہوگا. محسنین غیر مسافہین, بیوی بنانے والے ہوں گے وقت ترخانے والے نہیں ہوں گے. ولا متخذی اخدان, نکاح جائز ہے چوری چپ کے معاش کرنا جائز ہے. اگر ان قیود کا لحاظ نہ کیا گیا اور یہودیہ یا عیسائیہ کے ساتھ نکاح کیا گیا تو اندیشہ ہے کہ ایمان چلا جائے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, جو کفر کرے ایمان کے ساتھ اس نے نیکی رائے گان کر دی, یعنی اس کی نیکی ختم ہو گئے, مرتد ہو گیا, مرتد کی نیکی نہیں ہوتی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا.